الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، ما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يسلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سورة المائدة کی 33 نمبر آیت. پچھلے چند رکوع سے یا چند آیات سے جو ٹاپک ایڈریس ہو رہا ہے وہ یہ کہ انسان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کیا چیزیں حائل ہیں. قرآن پاک کی ان آیات کو جو آج بھی انشاءاللہ تلاوت ہوں گی اور ترجمہ اور تشریح ہوگی، ان کو پڑھ کے اور اپنی زندگیوں کو دیکھ کے اور کمپیریزن کر کے ایک غم بھی ہوتا ہے، دکھ بھی ہوتا ہے کہ ایک بہت بڑا ڈفرنس ہے، بہت ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا سٹینڈرڈ سیٹ کر رہے ہیں اور کیا کرنا چاہتے ہیں، اور اس وقت بحیثیت قوم اور بحیثیت فرد یہ کتنا برا حال ہے. تو جو مین چیز ایڈریس ہو رہی ہے آج بھی جو واضح ہوگی اس کو اور واضح کرنا بھی ہے، وہ ہے کہ انسان کے اندر جو اس کی خواہشات ہیں، نفس ہے، وہ آڑے آیا ہوا ہے اللہ اور بندے کے درمیان. جس کی بڑی اگزامپل ابھی پچھلے آیات میں گزری انفرادی طور پہ، اور وہ حابیل اور قابیل کا واقعہ تھا جو آخری سیٹنگ میں ڈسکس ہوا تھا، کہ اس وقت انسان ابھی انسانیت شروع ہوئی ہے، حضرت آدم علیہ السلام آئے، ان کے بیٹے ہیں، اور وہیں پہ نفس نے، انسانی نفس نے انسان کو کیسے گناہ پہ آمادہ کر دیا کہ اللہ کا حکم توڑنا ایک چیز، پھر دوسری چیز کے بھائی کو قتل کرنا، پھر رشتہ داری کو قطع تعلقی کو کرنا. تو یہ سارا ایک لسٹ ہے، ظلم کرنا، قطع تعلقی کرنا، قتل کرنا، خواہش پرستی، نفس کی خواہش کو پورا کرنا، اس کو مقدم کر لینا اللہ کے حکم پر. تو یہ ہے مسئلہ انسان کا، یہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ واضح کر رہے ہیں. اب یہ مسئلہ نفس کا اتنا بڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے احکام جو ہیں شریعت کے، وہ اسی کو سامنے رکھتے ہوئے دیے. کیونکہ آئیڈیل تو یہاں پہ ڈسکس ہو رہے ہیں کہ ایسا انسان ہونا چاہیے، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہر شخص آئیڈیل نہیں ہوتا. یعنی معاشرے کے اندر ہر شخص کی ایک جیسی اصلاح نہیں ہوئی ہوتی، ہر شخص کی ایک جیسا دینی معیار نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کی محبت نہیں ہوتی، تعلق نہیں ہوتی، کسی پہ نفس حاوی رہتا ہے، کسی پہ نہیں. تو اس حساب سے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے رولز اور ریگولیشن بھی دی. مثال کے طور پہ ایک اللہ تعالیٰ نے حکم دیا پردے کا کہ عورتوں اور مردوں میں ڈسٹنس رکھو. پھر رشتہ داروں میں بھی بہت سارے رشتہ داروں کو نامحرم قرار دے دیا کہ وہ نامحرم ہے، بہت کلوز ریلیٹو بھی ان کے سامنے نہ جائیں عورتیں، یا وہ عورتوں سے پاس نہ آئیں، ان کے ساتھ بیٹھے نہ، ان کے ساتھ باتیں نہ کریں. تو اب کئی بار انسان عقل سے سوچتا ہے تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ تو پھوپا ہے، یہ تو میرا کزن ہے، یہ تو دیور ہے، یہ تو جیٹھ ہے، تو اس میں ایسی کیا بات ہے، یہ تو ممانی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے نہیں، ان سے دور رہو، ان سے پردہ ہے تمہارا. تو اب یہ انسانی عقل جب سوچتی ہے تو وہ پریشان ہوتا ہے کئی بار کہ ایسا حکم کیوں دیا گیا. اور پریکٹیکلی اس کی امپلیکیشن تو مسلمان گھروں میں بھی شاید کسی گھر میں ہو، بہت کم گھر رہ گئے ہیں کہ جو ان چیزوں کو اپلائی کرتے ہیں. لیکن انسان سے غلطی وہی ہو رہی ہے، وہ اپنے نفس کے بارے میں دھوکہ کھا رہا ہے اور اس کو بڑا ہلکا لے رہا ہے کہ نفس کے اس سے کیا فرق پڑتا ہے، پھپا ہے اور کزن ہے، بھائیوں کی طرح ہے، دیور بھائیوں کی طرح ہے. حالانکہ یہ انسان کا بہت بڑا دھوکہ ہے. اللہ تعالیٰ ایسا، اللہ تعالیٰ کا حکم بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے نفس پہ اعتماد نہیں کر رہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بے شک وہ جتنا مرضی شریف ہے، بے شک وہ جتنا مرضی دیندار ہے بظاہر، لیکن پردہ ہوگا، کیونکہ انسانی نفس ایسا ہی ہے، وہ کسی وقت انسان کو پھسلاتا. اور کیسے ذاتیں بھی رہتے ہیں لیکن انسان کا وہی. دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ انسان نے دوسرے کے نفس پہ اعتماد کیا جو اللہ تعالیٰ کہے نہ کرو بلکہ اسے ڈسٹینس رکھو. دوسرا یہ کہ انسان اپنے نفس کے مطابق فیصلے کرتا ہے کہ یہ آسانی ہے گھر میں آسانی ہو جائے گی, علیحدہ رکھنے میں تھوڑی مشکل ہے. یہ ہے نفس پرستی. کہ کئی بار انسان سمجھ نہیں آتا کیا نفس کی بات ہو رہی ہے, اتنا اس کو کیوں اس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے. یہی تو ایشو ہے جو مسئلہ اٹھا لے کہ انسان دین پہ عمل کیوں نہیں کرتا, اللہ کے حکم پہ کیوں نہیں آتا. ایک ہی آنسر ہے, دوسرا نہیں. وہ انسان کا نفس. عبادت فجر کو اٹھنا مشکل ہے, بوڑھا ہو جاتا ہے انسان. سمپل سی بات ہوئی ہے فجر کو اٹھنا چاہیے لیکن وہ کنٹرول ہی نہیں ہو رہی اس کی اپنی ہیبٹ. دنیا کی بڑی سے بڑی ہیبٹ وہ کنٹرول کر لے گا. اسے کوئی کہے کہ آپ لیکچر دیں ہیبٹ کیسے چینج کرتے ہیں, وہ لیکچر دے دے گا. لیکن اس کو یہ اپنی ہیبٹ نہیں چینج کرنی آ رہی کہ کیسے میں فجر کو اٹھ سکوں. تو کیا ایشو ہے نفس؟ پھر اسی طرح دن کی نمازیں ہیں, اب اس میں نیند کا بھی ایشو نہیں ہے لیکن وہی یہ کاموں کو جب نماز کا وقت آتا ہے تو اس وقت نفس یا شیطان بھی نفس کو ایکسپلائٹ کرتا ہے. جیسا لاسٹ ٹاپک میں ایکسپلین کیا تھا کہ شیطان سے وسوسہ ڈالتا ہے, خیال ڈالتا ہے, نفس اس کو ملٹی پلائی کرتا ہے. تو کوئی خیال آتا ہے کہ یہ کام پہلے کر لو, تھوڑا سا ہی تو ہے, پانچ منٹ لگیں گے. اور وہ ہوتا ہے کہ پانچ منٹ کرتے کرتے وہ ساری ٹائم کیلکولیشن غلط ہو جاتی ہے اور نماز یا تو نکل جاتی ہے جماعت سے یا کم از کم تکبیر اولا فوت ہو جاتی ہے. تو یہ سارا ایشو کیا ہے نفس کہ وہ اس کو پرائرٹی سیٹ کرنی نہیں آ رہی. تو یہ تو عبادات کا ایک شعبہ ہے جو بہت اہم ہے. یعنی کہ نماز میں ہی نہیں انسان اگر کیئرفل ہے تو یہ اس کے ایٹیٹیوڈ کو بتا رہے ہو کتنا کیئرفل ہے دین کے بارے میں. پھر اس کے بعد اخلاقیات پہ انسان آ جائے, معاملات میں آتے ہیں, گھر میں ڈیلنگز ہیں, آفیسز میں ڈیلنگز ہیں. اب جب مال خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو سستی آتی ہے, سوچتا ہے انسان, فتوے پوچھتا ہے, مسئلے پوچھتا ہے کہ کوئی طریقہ ہے کہ بچ جاؤں. اور جب لینے کی باری آتی ہے فتوے پوچھتا ہے کہ کسی طرح کو جائز قرار دے دے کہ اس طرح بھی کمال ہو, اس طرح بھی کمال ہو. یہ انسان کا نفس. تو اسی طرح دوسروں سے ڈیل کرتے ہوئے اخلاقیات کی باری آتی ہے تو زیادہ سی بات میں دوسرے کو برا بلا کہہ دینا, غصہ کر جانا, میاں بیوی کے جھگڑے, پھر اسی طرح رشتہ داروں کے جھگڑے, جس طرح حبیل قابیل کے معاملے میں بھی بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے. کیا ایشو ہے نفس؟ کوئی نہ کوئی نفس کا ایک ایشو ہوگا کہ نفس کہتا ہے ایسے ہو, اس نے میری عزت نہیں کی, وہ میری شادی پہ نہیں آیا, اس نے مجھے چھوٹا کر دیا, اس نے سب کے سامنے مجھے دلیل کر دیا, برا کہہ دیا, اور اس وجہ سے رشتے ناطے توڑنے کو تیار ہے. کیا مجھے چھوٹا کیا؟ نفس. پھر آنسر کیا ہے؟ نفس. اسی طرح معاشرت کے اندر آ جائے تو معاشرت کی ایک ایگزامپل دی کہ یہ جو پردے کا حکم ہے تو اس کو انسان پورا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ نفس. حالانکہ ایسے فیل ہوتا ہے, نقصان تو اس کے اپنی جگہ, کتنے کیسز سننے میں آتے ہیں, انسان ان سے ڈیل کرتا ہے, فیملی میں ہوتے ہیں, اپنی خاندان کے اندر ہوتے ہیں, لیکن انسان حکم پہ آنے کو تیار نہیں, ان مسئلوں کی وجہ سے پریشان. تو یعنی ایگزامپل دی جا سکتی ہیں, ایک لسٹ ہے ایگزامپل کی. تو ایک تو مسئلے فیس کر رہا ہے, دوسرا یہ کہ اللہ کے حکم یعنی آخرت کا پہلو تو علیحدہ ہے کہ آخرت میں جو اس کا آنسر کرنا ہے, کیا آنسر کر سکتا ہے اس کے بارے میں, نہیں میں کر سکتا, مطلب کہ ایسی کیا اس میں ایسی امپریکٹیکل چیز سے نہ کر سکے. کرنے والے کر رہے, کیونکہ اگر دیکھیں ایک کمبائنڈ فیملی بھی ہے, دیور ہے, جیٹ ہے, تو عورت کو بس اتنا ہے کہ وہ ایک بڑی چادر لے. یہ تو نہیں کہ برقعے میں رہے, بڑی چادر لے, وہ بھی احتیاط کریں جیٹ دیور بھی کے سامنے نہ آئے. یہ بھی, اور اگر کبھی ایسی کامن پلیس ہے کہ سامنے سے گزرنا پڑتا ہے تو ایک چہرے کو کور کر کے گزر جائے. اس طرح سے یہ پریکٹیکل چیزوں لوگ کرتے رہے ہیں, یہ آج سے کوئی بہت پرانی باتیں نہیں ہیں. یہ تو ایک نارم تھی کافی حد تک کہ جس طرح گھر سے باہر والے بندے کو ڈیل کیا جاتا ہے, باہر والا گھر میں انٹر ہو جائے یا مہمان کو رہنے آ جائے تو ڈیل کرتا ہے کہ نہیں انسان, تو اسی طرح گھر میں اس کو بھی اسی طرح ڈیل کرنا. یہ پریکٹیکل چیز ہے اور ہو سکتی ہے, اور عادت کی بات ہے. بات ہوئی عادت کی, انسان اپنی عادت نہیں بدلنا چاہتا. جو بدل لیتے ہیں تھوڑی ایفرٹ کر کے, مجاہدے کے بعد, ایفرٹ کے بعد, تو ان کو یہ نارم لگتی ہے کہ ایسے ہی تو ہوتا ہے, بلکہ ان کو اپوزٹ کرنا پڑے کہ کسی محفل کے اندر جانا پڑے اور عورت کے سامنے بیٹھی, انہیں اور فیل ہوتا ہے کہ یہ کیا پردے کا اہتمام کیوں نہیں. تو یہ انسان کی عادت مزاج کی بات ہے, یہ چینج ہو سکتا ہے. اگر نہیں آتا تو مدد مانگے, اسی لیے مدد مانگی جاتی ہے, گائیڈ رکھے جاتے ہیں کہ میں چینج ہونا چاہتا ہوں. کتنے سائیکالوجسٹ ہیں, سائیکیٹرسٹ ہیں, کون کون نہیں ہے, عادت کو بدلنے کے لیے پوری کتابیں لکھی جا چکی ہیں. تو انسان اپنی عادت کو بدلنا سیکھے, اس کے لیے ایفرٹ کر, لیکن کوئی ارج ہوگی تو کرے گا, کوئی ارج ہوگی تو کرے گا. अगर एलर्जी नहीं है, वो चाहता ही नहीं है, तो देखिए एजुकेशन के अंदर पहली चीज होती है इंटेंशन, अर्ज। वो नहीं है तो कोई किसी को एजुकेट नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पे एजुकेशन पे कितनी किताबें लिखी जा चुकी, कितना कुछ रिसर्च हो चुकी, कितना कुछ हो चुका। अगर एक चीज उसमें निकाल दिया ना कि इंटेंशन सीखने वाले की, तो सारी किताबें धरी की धरी रह जाएंगी। क्यों? मिसाल के तौर पे बहुत सारे एजुकेशन के तरीके हैं कि इस तरह एजुकेट किया जाता है, इस तरह एजुकेट किया जाता है, इस तरह एजुकेट किया जाता है। अब एजुकेशन के इतने सारे तरीके, लेकिन अगर इंटेंशन ना हो किसी को, आगे जो बैठा है वो सुनने को तैयार नहीं, आगे जो बैठा है वो कहीं और ख्यालों में गुम है, उसका कोई नियत ही नहीं अपने आप को वो एजुकेशन को, उस इंफॉर्मेशन को अपने अंदर डालने के लिए, तो फिर रिजल्ट क्या होगा? कोई फोर्सली तो नहीं जहन के अंदर डाल सकता किसी के अंदर। उसे ज्यादा इंडल्ज किया जा सकता है मुख्तलिफ तरीकों से, मुख्तलिफ एक्टिविटीज से, कि ये करे, लेकिन वो कहे मैं नहीं कर पाता, बस क्या कर सकता है कोई, कैसे किसी को एजुकेट कर सकता। तो इंटेंशन तो पहली चीज है, इसीलिए अल्लाह ताला कहते हैं हदायत उसको जो हदायत चाहेगा, रास्ते खुलेंगे, लेकिन इंटेंशन तो होना, पहली चीज इंटेंशन, और वही नहीं है तो आगे कोई रास्ता नहीं खुलता। और एजुकेशन के लिए तीन चीजें हैं, इसको शुरू में जिक्र कर रहा हूं ताकि फिर आगे आयात में वो एग्जांपल बनती जाएंगे। तीन चीजें क्या है? ट्रायड है, और तीनों कंपल्सरी समझें। एक ये है कि बुक, कोई भी बुक हो किसी भी सब्जेक्ट की, वो जरूरी होती है। बुक पढ़े बगैर इंसान को कोई चीज नहीं आ सकती, वो सब्जेक्ट नहीं आ सकता। तो दीन सीखने के लिए कुरान और हदीस से रिलेटेड जो उसकी तशरीहात, वो जरूरी है, उसको पढ़े बगैर इंसान इसकी गहराई में नहीं जाता। लेकिन किसी भी एजुकेशन में, किसी भी नॉलेज को गेन करने के लिए स्टेप्स होते हैं या उसके लेवल्स होते हैं। जो बिगिनर लेवल होता है वो तो बुक से इंसान हासिल कर लेता है, लेकिन जो उसकी सब्जेक्ट की कॉम्प्लेक्सिटीज, उसकी डिटेल्स, उसको अपने अंदर साइकोमोटर यानी अपने अंदर ढालना, इसके लिए एक गाइडेंस चाहिए होती है उसके, उस फील्ड के एक्सपर्ट। ये एक नॉन बात कि जितनी भी स्पेशलिटीज हैं उसकी बिगिनर लेवल इंसान बुक से हासिल कर सकते हैं, एक्सपर्ट लेवल हासिल नहीं कर सकते, या इंटरमीडिएट लेवल भी इवन मुश्किल है हासिल करना, या उसको प्रैक्टिकली जिंदगी में लाना वो बहुत मुश्किल है विदाउट एनी गाइडेंस और विदाउट एनी ट्रेनिंग। तो इसके लिए सेकंड स्टेप क्या होगा कि किसी माहिर के पास जाके उससे पूछे, जो मुश्किल आ रही है एप्लीकेशन में वो पूछे, एप्लीकेशन में वो पूछे, उसको देखे वो कैसे अप्लाई कर रहे हैं। तो ये एक नॉलेज गेन करने का तरीका है, एक पार्ट है। और तीसरी चीज ये है कि इसमें खास तौर पर दीनी मामलात के अंदर एक जो नफ्स हायल है, ये एडिशनल है, क्योंकि दूसरी मामला दुनिया की एजुकेशन में कोई ना कोई और अर्ज होती है। मिसाल के तौर पर माल मिलेगा, मैं ये डिग्री हासिल कर लूंगा, ये नॉलेज हासिल कर दूंगा, अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छा स्किल आ जाएगा, मुझे माल मिलेगा, तो ये उसे मोटिवेट कर रहा होता। तो यहां पे अल्लाह ताला की मोहब्बत, ताल्लुक, ये इंसान का यकीन कि दुनिया में भी इसके रिजल्ट आएंगे, आखिर में भी रिजल्ट आएंगे, ये मोटिव है जो कुरान बताता है। तो वो मोटिवेशन चाहिए होती है, अगर नहीं होगी तो इंसान सुस्ती करता है, जिसको यहां नफ्स कहा जा रहा है, नफ्स सुस्ती डाल डाल। तो नफ्स को ओवरकम करना जरूरी है, ये थर्ड कॉम्पोनेंट है। तो तीन कॉम्पोनेंट है इस चीज के, इस नॉलेज को गेन करने की, एक कुरान और हदीस का इल्म, एक अहलुल्लाह की सुलहा की सोहबत, और तीसरा यह है कि नफ्स से मुजाहिदा। इंसान अहलुल्लाह के पास जाता रहे और किताब कुरान और हदीस पढ़ता रहे, लेकिन नफ्स को मामले में इंसान गैर मुहतात हो, कभी सोचे ही नहीं कहा नफ्स कुछ चीज है तो क्या होगा, जिसकी एग्जाम्पल शुरू में दे दी कि नमाज में सुस्ती हो रही होगी, इसी तरह माल खर्च करते हुए दिल दुख रहा होगा, इसी तरह दूसरों से अखलाकियात का मामला इंसान का अच्छा नहीं होगा, गुस्सा करेगा, इसी तरह जब पर्दे की बात होगी तो देवर जेठ से पर्दा खासतौर पे, और कजन वगैरह फूफा वगैरह उनसे करना मुश्किल लगेगा। क्यों? क्योंकि इंसान अपने नफ्स को एड्रेस नहीं कर रहा, उसे पता है अहलुल्लाह करते हैं, उसे पता है कि कुरान हदीस में है, वो कहेगा होता नहीं। तो नफ्स को एड्रेस करना पूरा एक सब्जेक्ट है, पूरा एक एफर्ट है, तो उसको भी देखना होता है हर वक्त। ये मोमिन जो होता है ना, हर वक्त अपने नफ्स से लड़ रहा होता है, उसको कंटिन्यूसली सारी उम्र उसके सामने उसका नफ्स होता है, इसीलिए उसे दूसरों की इतनी फिक्र नहीं होती। क्या मतलब? दूसरों की बुराइयां देखना, दूसरे बुरे हैं, दूसरों ने ये कह दिया, क्योंकि उसके सामने उसका नफ्स, उसके नफ्स ने जरा सी कहीं ढील दिखाई, कहीं ढीला पड़ा, वो उसके पीछे पड़ा होता है कि ढीला क्यों पड़ गया, फिर उसको मोटिवेट करता है, उठो, ये वो सारी कुरान हदीस के کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ دیکھو یہ وقت کم ہے اور بات بہت بڑی ہے، تو اس لیے اٹھو اور ہمت کرو، محنت کرو، عنقریب یہ وقت ختم ہو جائے. تو اس اتنے سرکل میں اتنا مہم ہوتا ہے کہ اسے ان چیزوں کی فکر نہیں ہوتی. اب کتنی اگزامپل، صحابہ صلحاء کی ساری زندگی یہی ہے، وہ ہر وقت اپنے نفس سے مخاطب ہو کے بات کر رہے تھے، وہ نفس کو اتنا ایزی نہیں لیتے تھے کہ کوئی بات اس سے کیا ہوتا ہے کہ قرآن حدیث میں پڑھتا تھا. وہ تو ایک پارٹ ہے، تین پارٹس کو پورا کرنا ہے. صلحاء کی صحبت دیکھنی ہے، وہ کرتے کیسے ہیں کہ دین دیکھ دیکھ کے چل رہا. جتنا پہلے بھی ایک بار اگزامپل دی تھی کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے تھے تو کچھ صحابہ کچھ دیر سے آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ جلدی آیا کرو، تو تم مجھے دیکھ کے عمل کرو، تمہارے بعد والے آنے والے تمہیں دیکھ کے عمل کریں. اب اس میں محدثین نے اس کا ایک معنی یہی لیا، جس میں ابن حجر اسقلانی رحمتہ اللہ علیہ شامل ہیں، صحیح بخاری کے سب سے بڑے عالم ہیں سمجھے جاتے ہیں، تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ اس سے مراد ہے کہ دین دیکھ دیکھ کے آگے چلے گا، دیکھ دیکھ کے، کہ تم مجھے دیکھ کے عمل کرو، تمہارے بعد والے نے تمہیں دیکھ کے عمل کریں گے. دیکھ کے بھی دین پہ عمل ہوتا ہے، ویژولی بھی ہوتا ہے، صرف کتابوں سے نہیں، کتابوں کو پریکٹیکلی دیکھ کے صحبت میں بیٹھ کے انسان سیکھتی، اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. تو اس چیز کو بھی معمولی نہ سمجھے، ڈھونڈے اپنے شہر میں، اپنے علاقے میں، ایون کو ڈرائیو کر کے ادھر ادھر جانا پڑے تو اس چیز کو معمولی نہ لے، صحبت کو، کمپنی کو پارٹ بنائے زندگی کا، وقت کو آگے پیچھے کرنا پڑے، اسکیجول کو آگے پیچھے کرنا پڑے، اس کی اہمیت جانے، کیونکہ یہی چیز تھرڈ چیز کو لیڈ کرے گی، قرآن و حدیث کا علم، صحبت، یہ اس کو نفس کی مقابلے میں ابھارے گا، موٹیویٹ کرے گا، کیونکہ ادھر کوئی اور موٹیویشن نہیں ہے. ادھر تو نیند میں زیادہ انسان موٹیویٹڈ ہے کہ وہ تو نفس کا مزہ ہے، مال جمع کرنے میں زیادہ موٹیویٹڈ ہے کہ وہاں مزہ ہے. تو انسان کو کوئی موٹیویشن چاہیے، کوئی اسے ارج، کوئی اسے ابھارنے والا چاہیے، موٹیویٹ کرنے والا چاہیے. تو آج کی آیات بھی جو ہیں وہ ساری اسی کی بیک گراؤنڈ میں، یہ بیک گراؤنڈ ذہن میں رہے، یہ ساری آیات سب سمجھ میں آئیں گی. یہ پہلے بھی ایک دن ذکر کیا تھا کہ قرآن پاک کا کامل جو ہے ترجمہ اور کامل اس کا جو مفہوم، کامل اس کی جو ڈیپتھ ہے، وہ جب تک یہ ساری باتیں سامنے نہ ہو سمجھ نہیں آتی. یعنی کہنے کا مطلب ایک بندہ کہے کہ اچھا یہ لفظ ہے، یہ معنی ہے، اور وہ قرآن کی گہرائی تک پہنچ جائے، ایسا نہیں ہوتا جب تک وہ پریکٹیکلی اس عمل، اس زندگی کو اپنانے کی کوشش نہیں کرے گا. کیوں؟ جب اپنانے کی کوشش کرے گا ہرڈلز آئیں گے، نفس آڑے آئے گا، لوگ کچھ کہیں گے، پھر نفس آڑے آئے گا. جب یہ سب کچھ ہوتا رہے گا، وہ اسے مقابلہ کرے گا سب کچھ، تو تب اسے سمجھ میں آئے گا اللہ تعالیٰ کیا باتیں کر رہے ہیں. تو آج کی جو آیات ہیں ان میں دو تین چیزیں ایڈریس ہو رہی ہیں. پہلی چیز جو ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑائی کرتے ہیں اور زمین میں فساد مچا کے پھرتے ہیں، ان کی سزا یہی ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے، یہ سولی پر چڑھا دیا جائے، یہ ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ ڈالے جائیں، یہ انہیں زمین سے دور کر دیا جائے، یہ تو دنیا میں ان کی رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے زبردست عذاب. تو یہ پہلی چیز آج کی آیات میں. اس سے پچھلی آیات یہ تھی کہ اگر کسی نے ایک انسان کو قتل کر دیا تو ایسے ہی ہے جیسے اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جس نے ایک کی جان بچائی اس کی ایسی ہے جیسے تمام کی جان بچائی. اب یہاں پہ وہاں سے پتہ چلتا ہے ہیومن رائٹ کا جو پچھلے آیا. اب یہاں پہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں، کچھ سزائیں ذکر کر رہے ہیں اس آیت میں اور اگلی آیات میں، اس سے کچھ ہیومن رائٹ کی بات کرنے والے اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ ایسا حکم کیوں دیا کہ قتل کر دو، ان کو ہاتھ پاؤں کاٹ دو، اور پھر اس سے آگے آیات میں چوری کرے اس کا ہاتھ کاٹ دو، تو ایسے احکام کیوں ہیں؟ اس میں کئی چیزیں انسان کو پتہ چلیں گی. ایک تو انسان کو یہ پتہ چلے گا کہ دین جو ہے نا وہ پریکٹیکلی چلتا ہے، جو جس طرح بھی ذکر کیا کہ دیکھ دیکھ کے، سن سن کے، ایک کنٹینیوس چین کے ساتھ چل رہا. اسی لیے جب کسی عالم کی بات سنی آتی ہے تو دیکھا جاتا ہے اس نے کس سے پڑھا. جو علماء ہوتے ہیں، صحیح علماء، صحیح علماء عالم کی ڈیفینیشن میں یہ بات شامل ہے کہ اس نے ایسے کسی عالم سے پڑھا ہوگا جو جس نے اپنے استاد سے پڑھا ہوگا، اس نے اپنے استاد سے پڑھا ہوگا، حتیٰ کہ وہ چین آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتی. اس لیے جو حدیث پڑھتے ہیں پھر ان کو حدیث کی اجازت دی جاتی ہے آپ پڑھائیں تو ان کو بھی بتایا جاتا ہے کہ استادوں کی کیا سلسلہ ہے، یعنی کہ وہ استادوں کی چین کیا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہی ہے، نام سیو ہیں، یہ اس نے اس سے پڑھا، اس نے اس سے پڑھا، اس نے اس سے پڑھا، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ اس میں دو تین وجوہات ہیں، ایک یہ کہ وہ ورڈ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ ورڈ ہے، وہ یہ بھی بتا رہے ہیں اس کی یہ میننگ ہے، پھر اس کی تشریح بھی بتا رہے ہیں کہ ہم نے اپنے بڑوں سے، میں یہ نہیں وہ بتا رہے کہ میں اس سے یہ سمجھ رہا ہوں آل ٹوگیدر، بے شک وہ ڈفرنٹ اور باقیوں سے نہیں، وہ کہیں گے ہم نے استاد سے یہ سیکھا کہ اس کا یہ مطلب. اور چوتھی یہ بھی کئی بار چیز ہوتی ہے کہ پریکٹیکل کر کے دکھاتے ہیں، صحابہ کہتے تھے کر کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کرتے تھے، یعنی کر کے دکھاتے تھے، اور اگلا جو محدث ہوتا تھا، اگلا جو روایت کرنے والا، وہ بھی کہتا تھا کہ انہوں نے ایسے کر کے دکھایا، تو کر کے بھی دکھاتے تھے کہ ایسے کیا، کئی حدیثیں ایسی ملتی. تو یہ ساری وجوہات ہوتی ہیں کہ چین دیکھی جاتی ہے، صرف ورڈ بھی دیکھے جاتے کہ اچھا ورڈ کی یہ میننگ ہے تو بس کوئی استاد نہیں ہے، یا دو تین استاد کی چین ہے اور انہوں نے اپنے کوئی میننگ نکالنے ہوتے ہیں. قرآن و حدیث الفاظ بھی ہیں اور معنی بھی ہیں، صرف الفاظ نہیں ہیں، یعنی کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو مرضی مطلب کر دے اس کا، نہیں، بلکہ مطلب بھی چلتے آ رہے ہیں اوپر سے کہ اس کا یہ مطلب ہے، اس میں کتنی ریلیکسیشن دی جا سکتی ہے، کتنی نہیں دی جا سکتی. اور یہاں پہ جو پچھلی بار میں آنسر کیا تھا وہ یہاں پہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ اس سے پھر یہ بات چلتا ہے حدیث کیسے سیو رہی. حدیث ریٹن فارم میں بھی سیو رہی انیشل شروع سے، جیسے قرآن سیو تھا، اس کو کر کے بھی دکھایا جا رہا تھا، محفلیں بھی ہو رہی تھیں، درس حدیث بھی ہو رہے تھے، یہ ساری سیو تھی. اس کو پھر ڈفرنٹ فارم ہوتے ہوتے ذرا آرگنائز ہوتی گئی وقت کے ساتھ ساتھ، جس طرح قرآن وقت کے ساتھ ساتھ آرگنائز ہوا، پہلے کاغذوں پہ، ہڈیوں پہ اس طرح لکھا گیا، پھر اس کو کمپائل کر دیا گیا، پھر اس کو ایک قرآن پہ لے آیا گیا، تو یہ مختلف فارمز میں گیا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پہلے قرآن نہیں تھا، اسی طرح حدیث بھی مختلف فارمز میں، ہڈیوں پہ، کاغذوں پہ، حافظے میں موجود تھی، سنی سنائی جا رہی تھی، پڑھی پڑھائی جا رہی تھی، عمل کر کے دکھائی جا رہی تھی، حتیٰ کہ اس کو اور آرگنائز کر کے انتہائی سطح کے فارم میں بھی لے آیا گیا. تو یہ اس طرح سے ایک کنٹینیوشن ہے سیو ہونے کا دین کے علم کا. تو اب جب انسان کا نفس حاوی ہو، یہ اس لیے بھی یہ بھی ایک ایگزامپل بن جائے گی، تو انسان کیا کرتا ہے؟ اپنی مرضی، اور اپنی مرضی کو ثابت، اپنا موقف ثابت کرنے کے لیے مینیپولیشن کرتا ہے، جس کو قرآن، جس کا جگہ جگہ ذکر بھی کرتا ہے، آج بھی شاید آیات آئیں اس کا اس بارے میں. تو اس میں یہ بھی ہے کہ جو مینیپولیشن کرنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں قرآن کا ورڈ میننگ کرو، اس میں تشریح میں نہ جاؤ کہ اس نے کیا کہا. اب اس سے کیا ہوتا ہے؟ اپنا موقف ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو نہیں آئیں گے، اس ورڈ کا یہ میننگ ہے، اس ورڈ کا یہ میننگ ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ثابت ہو گیا نہیں آئیں گے. حالانکہ اس میں اجماع امت ہے، حدیث کا کثرت ہے، اور دوسری قرآن آیات ہیں، لیکن ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اب اس طرح کی کوئی آیت آتی ہے کہ جس میں ورڈ میننگ سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ ہاتھ پاؤں کاٹ دو، تو وہ ثابت کریں گے نہیں، یہ تو اس دور کی بات تھی. حالانکہ اس میں کہاں کیسے ورڈ میننگ میں کوئی بات ہے کہ اس دور کی بات. کہنے کا مطلب کہ اپنا موقف ثابت کرنے کے لیے مینیپولیشن قرآن سے بھی، حدیث سے بھی. تو یہ نفس پرستی ہوتی ہے، نفس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے انسان یہ سب کچھ کر رہا ہوتا ہے. پردے کی آیات آتی ہیں، ڈائریکٹ آیات ہیں، نہیں یہ اس دور کی بات تھی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنی عورتوں، اپنی بیویوں اور مسلمان عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنا پلو لٹکا لیں، تو آنسر کہہ دیجیے اس دور کی بات. کہا اس آیت میں تو کہیں نہیں لگتا اس طور کی بات ہے. اور جب دوسرا موقف ثابت کرنا ہوتا ہے تو قرآن کی میننگ سے یہ، ہم کسی اور چیز کو نہیں دیکھیں. تو بس نفس حاوی ہے، نفس کی مختلف ایمز ہیں، اس کے لیے انسان یہ سب کچھ کرتا ہے. جب نفس میان سے ہٹتا ہے تو انسان یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ایکسپلین کیا، جس کو صحابہ نے کیا پریکٹیکلی کر کے دکھایا، میں تو اس چیز پہ چلوں گا، اس میں مجھے مشکل ہو یا آسانی. یہ آج جو آیات آ رہی ہیں یہ اس کی امیزنگ ایگزامپل. میں ابھی شاید وہ آیات تک نہ پہنچ سکوں تو میں ابھی بتا دیتا ہوں. ایک آیات یہ بھی آ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودی آئی، کیا کہنے آئے کہ ان کے علماء کہ ہمارا بڑا اپنے علاقے میں کنٹرول ہے، اور ہم یعنی کہ بڑے، ہمارے ماں بات مانی جاتی ہے، تو اگر آپ ہمارے حق میں فیصلہ کر دینا، تو کوئی مسئلہ ہوا تھا، کوئی جھگڑا ہوا تھا اس بارے میں کہ آپ ہمارے حق میں فیصلہ کر دیں تو ہم سب مسلمان ہو جائیں گے، اور ہم مسلمان ہوں گے، پوری قوم ہماری مسلمان ہو جائے گی. اب یہ انہوں نے سینیریو کریٹ کیا. تو اللہ تعالیٰ نے آیت اتار دی کہ حق سے نہیں رکھو. اب دیکھیں ادھر اٹریکشن کیا ہے کہ اتنا بڑا مجمع مسلمان ہونے کا چین, تو اللہ تعالیٰ نے وہاں آیت اتار دی کہ حق سے نہیں ہٹ. اب اس سے سوچیں گے انسان کیسے حق سے ہٹ جائے, صرف اس بات ہے کہ لوگ تو نہیں ایسے کر رہے, یا لوگ تو نہیں میری واہ واہ کریں گے, وہ مجھے برا بلا کہیں گے, لوگ مجھے آئسولیٹ کر دیں گے معاشرے کے اندر اور سوشل بائیکاٹ کر دیں گے, یہ کر دیں گے. اللہ تعالیٰ کو یہ حق سے نہیں ہٹنا. تو یہ ساری باتیں ذہن میں رہیں. اب اس طرح کی جو آیات ہوتی ہیں کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قتل نہ کرو, اتنی ہیومن رائٹس کی بات, دوسری طرف کہہ رہے ہیں ہاتھ پاؤں ان کے کاٹ دو, تو یہ اللہ تعالیٰ ہیومن سائیکالوجی کو جانتے ہیں. ہوتا کیا ہے پریکٹیکلی, اب تو بہت ڈیٹا, اب تو 14 سال کا ڈیٹا موجود ہے. ہوتا کیا ہے کہ جب بھی دیکھیں انسانی معاشرے کے اندر یہ ہوتا رہا, ہمیشہ ہوتا رہا کہ ایک معاشرے کے اندر ظلم و ستم ہوتا ہے, تو انسان نے رولز بنائے ہیں ہر طور میں کہ اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے, کیسے سزائے دیں جائے. اپنی عقل کی بیس پہ مختلف چیزیں انہوں نے کی کہ ایسے کر دیں, ایسے کر دیں, قید کر دیں, سزا دے دیں, اور وہ چینج ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہیومن سائیکالوجی کو جان کہ اس کے اندر نفس ہے. پورے معاشرے میں جو لوگ رہ رہے ہیں سب اصلاح یافتہ نہیں ہے, ان کے اندر نفس ہے, یہ مال کے لیے, یہ دوسری چیزوں کے لیے, اپنی خواہشات کے لیے کریں گے. جیسا قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا, تو یہی انہیں کی اولاد ہے, یہ بھی ایسے کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر خود رول دیے کہ اس سائیکالوجی کو میں جانتا ہوں, اس کے حل یہ ہے کہ ان کو ایسی سخت سزا دی جائے جو ایسا کرے. کیونکہ اس نے کیا کیا, یہ بھی تو سوچے نا, ایک شخص ساری عمر مال اکٹھا کرتا رہا اور نہ جانے کن کن مشکلات سے گزرا, کیا کیا نہیں اس نے کیا, اور دوسرا شخص آتا ہے کچھ منٹ کے اندر اس سے مال چھین کے چلا جاتا ہے, ڈاکہ مار کے چلا جاتا ہے, اس کا مال چھین کے چلا جاتا ہے, وہ نہیں تھا, اس کا مال چوری کر کے چلا جاتا ہے. اس نے کیا ظلم ڈھا دیا, اس نے کتنا نسلوں پر ظلم ڈھا دیا, اسے یہ نہیں پتا. اب اس کو کنٹرول کرنے کے لیے, اس کے افیکٹ بھی تو دیکھے, تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو نفس ہے اتنا بڑا انسان کا دشمن ہے, ایسے باز نہیں آئے گا کہ جب تک اس کو ایک بڑی سزا نہ دی. اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ نفس کی انسان سے کتنی بڑی دشمنی ہے, کہ اس کو سخت سزا دو اور سب کی نفس پہ چوٹ پڑے کہ اتنا ہمیں تکلیف سے گزرنا پڑے گا, اتنی ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا, پھر اس کے ان کے نفس قابو میں آئیں گے اور پھر یہ معاشرے سے بات قابو میں آئے گی. تو ڈیٹا سامنے ہے 14 سال کا, دیکھ لے کہ جس معاشرے میں ان سزاؤں کو امپلیمنٹ کیا گیا, تو یہ نہیں کہ بہت ساروں کے ہاتھ کاٹنے پڑے, بہت ساروں کے سزائیں دینی پڑی, چند کو دو سارے خود ہی کنٹرول ہو جاتے ہیں, سارے خود ہی قابو میں آ جاتا معاشرہ. اور جب یہ ظلم و ستم عام کیا گیا, یعنی کہ عدل پہ فیصلے ختم ہو گئے, سزاؤں کو پہ عمل ختم ہو گیا, تو وہاں پہ مسائل کھڑے ہوئے, ہم سب جانتے ہیں اور معاشرہ سے فیس کر رہے اس چیز کو. تو اس لیے میسجز کیا ہیں کہ قرآن و حدیث کو علماء سے سیکھے, ایک سند یافتہ مستند علماء جو اس کے اندر آج بھی ہو. دیکھیں عالم کے اندر صرف یہ ڈیفینیشن میں یہ شامل ہے مستند ہو, اس کی سند ہو نہیں, قرآن بھی اس کو ڈیفائن کرتا ہے کہ انما یخش اللہ من عباد العلماء, کہ جس کے اندر خشیت ہے وہ عالم ہے. تو صرف یہ نہیں کہ اس کی سند ہے بس, کیونکہ وہ تو بہت سارے نفس پرست بھی ہوتے, تو نہیں, جس نے نفس, جس کے پاس سند بھی ہے, جس کے پاس خشیت بھی ہے, جس کے اندر اللہ کا خوف بھی ہے, جس کے اندر عاجزی بھی ہے, وہ کبھی نہیں کہے گا میں عالم ہوں, میں بہت بڑا اسکالر ہوں, میری بات مان, وہ یہ نہیں کہے گا. وہ تو چھپاتے ہیں اپنے آپ کو, وہ صرف دوسروں کے سامنے اس لیے علم کا اظہار کرتے ہیں کہ جب وہ وعیدیں پڑھتے ہیں کہ علم کو چھپانے کی کتنی بڑی وعیدیں ہیں. یعنی احادیث موجود ہیں کہ جب, جس کا مفہوم ایسا ہے کہ جب کوئی عالم علم کو چھپائے, یعنی کہ اس کی بہت بڑی وعید آئی ہے کہ اس پہ لعنت کرتی ہے زمین و آسمان کی مخلوق, تو ان وعیدوں کو دیکھ کے وہ اپنا علم کا اظہار کر دیتے ہیں کہ یہ ہمیں پتا ہے, وہ اس سے زیادہ بات نہیں کرتے, عاجزی ہوتی ہے ان کے. تو ایسے کسی عالم سے دین کو سیکھے, اس چیز کو دوسروں کو یہ پہنچائے کہ اس کی کوئی سگنیفیکینس ہے, یہ پریکٹیکلی کوئی سوچے, کوئی علم آتا ہے, یعنی کامن سینس نہیں مانتے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ انسان کسی چیز کا ماہر بن جائے پریکٹیکلی. ہاں نالج کے واحد تو کر سکتا ہے کہ میں نے حفظ کر لی, یاد کر لی کتاب, میں نے حفظ کر لی ہے حدیث کی بک, میں نے حفظ کر لیا اس کا ترجمہ, یہ تو ہو سکتا ہے, لیکن پریکٹیکلی وہ ایکچولی ان چیزوں کو پروڈیوس کر دے جو قرآن حدیث چاہتا ہے, یہ نہیں ہو سکتا, یہ سمجھے تحمل. اور جو چیز اس چیز کے اینٹی تحریک چلا رہے ہیں کہ نہیں کسی بامل عالم کے پاس جانے کی ضرورت نہیں, خود ہی پڑھ لو, تو سوچنا چاہیے کہ ایسا کبھی ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کا جو خود جا کے قرآن حدیث پڑھ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو صحابہ کو تیار کرتے کہ فلاں جگہ وہ مسلمان ہوئے ان کے پاس جاؤ, انہیں دین سکھاؤ, ایک بندے کو بھیجتے تھے اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بھی نے کوفہ فتح ہوا جا کے دین سکھاؤ، پریکٹیکلی انہیں کر کے دکھاؤ، یہ تو نہیں کہیں پہ پیغام کیا جاؤ قرآن و حدیث کی بھیج دو وہ خود ہی پڑھ کے عمل کرے. کسی اور جنریشن نے ایسے کیا؟ صحابہ تابعین تبع تابعین سارے بڑے بڑے محدثین کے دروس ہوتے تھے، بڑے بڑے دروس ہو رہے ہیں، وہ خود علماء کی تلاش میں، استادوں کی تلاش میں جگہ جگہ پھر رہے ہیں اور وہاں سے دین اکٹھا کر کے ان لوگوں کو بتا رہے ہیں، ان کے ہزاروں کے مجمع ہیں آگے سامنے. کبھی کسی نے کہا کہ جاؤ خود ہی پڑھو میرے پاس کیوں آتے؟ بس خود سوچے کہ قرآن و حدیث ایک تو کامن سینس میں نہیں آتا، پھر قرآن و حدیث میں جگہ جگہ ذکر ہے، صاف آیت سورہ غالباً انفال کی یا سورہ توبہ کی کہ تم میں سے ایک جماعت دین سیکھے اور دوسروں کو سکھائے، اتنا کلیئرٹی تو کم. تو یہ فرض کفایہ ہے اگر کسی کسی معاشرے کے اندر، کسی مسلم امہ کے اندر، مسلم کمیونٹی کے اندر ایسے لوگ نہیں رہیں گے تو پھر سب کو گناہ ہوگا کہ کچھ لوگ اسپیشلائز کریں. تو اس میں بتایا کہ وہ سند یافتہ ہوں اور دوسرا ان کے نفسیت ہو، یہ دونوں چیزیں ہوں، ایسے لوگوں کے پروڈکشن ضروری ہے. تو ایک میسج ملا کے ان سے سیکھے دین، تاکہ وہ صحیح معنی آگے کمیونیکیٹ کریں. نفس پرست لوگوں سے جا کے سیکھنا یہ اپنے ایمان کو ضائع کرنے والی بات، کیونکہ ایمان کا ذرا سی اگر شک آ جائے ان چیزوں کے اندر کہ یہ اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ ظلم کر دیا تو یہ بہت خطرناک بات ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں پہ اس ساری ہیومن سائیکالوجی کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ احکام دیے ہیں ان آیات کے اندر. اس میں سے ایک یہ ہے کہ ڈاکے کے متعلق یہاں پہ حکم ہے کہ جب کوئی ڈاکہ مارے، مطلب کیا کہ سامنے کوئی شخص موجود ہو اور اس کے سامنے جا کے اس سے اس کا مال چھینے، تو اس کے کیا اس کی سزا ہے، اور وہ پکڑا جائے اور ایک پوری عدالتی کاروائی سے گزر جائے تو اس کی کیا سزا ہے. یہ بھی ذہن میں رکھے، یہ سزائیں معاشرہ نہیں دے گا، یہ عدالتیں دیں گی. معاشرے کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی کو سزا دے، بلکہ معاشرے کا چاہیے کہ وہ عدالت کو ریفر کرے، عدالت اس کو تحقیق کر کے سزا دے. تو پہلی اللہ تعالیٰ کی ان کی سزا یہی ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے، یا سولی پہ چڑھا دیا جائے، یا ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ ڈالے جائیں، یا انہیں زمین سے دور کر دیا جائے. تو اب یہ چار چیزیں یہاں پہ ذکر ہیں. تو اب کوئی ڈاکہ ڈالتا ہے تو اس میں کئی صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک یہ ہو سکتی ہے کہ اس نے مال بھی لیا اور قتل بھی کر دیا، ایک صورت ہو سکتی ہے. ایک صورت ہو سکتی ہے کہ اس نے قتل کر دیا، مال نہیں چھین سکا. تیسری ہو سکتی ہے مال چھین لیا قتل نہیں کیا. اور چوتھی ہو سکتی ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکا لیکن اس نے کیا ٹرائی کی. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی یہ ساری سزائیں ذکر کی، اگر قتل کیا ہے تو قتل کر دو، مال چھینا ہے تو ہاتھ پاؤں ان کے کاٹ دو، اور اگر وہ ایفرٹ کی تھی تو انہیں زمین سے دور کر دو، تو اس کے پھر علماء نے معائنے کیے، جیل میں ڈال دو یا اسے اس جگہ سے نکال دو. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی بیک گراؤنڈ میں نے بتا دی کہ جب ایسا ہوا، جس معاشرے میں امپلیمنٹ ہوا وہاں امن آ گیا، وہاں لوگ باز آ گئے. اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ ان ساری سزاؤں کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے جو شرائط ہوتی ہیں، عدالت جن شرائط کو پورا کرتی ہے وہ اتنی سخت ہوتی ہیں کہ بہت کم لوگ ہی کم لوگوں پہ یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ ان پہ یہ سزائیں امپلیمنٹ کی جائیں. یہ ذہن میں رہنا چاہیے، کیونکہ دین کو بھی یہ پتا ہے، اللہ تعالیٰ کو بھی پتا ہے کہ یہ سزائیں، ہاتھ پاؤں کاٹنا بہت سخت سزائیں ہیں. تو امپلیمنٹیشن جو ہوتی ہے اس کو مینیمل رکھا جاتا ہے، اور وہ کیا، کیونکہ شرائط بہت ہوتی ہیں تو وہ بڑی ڈیٹیل ہے ان کی. تو لیکن وہ چند لوگوں پہ بھی امپلیمنٹ ہو جائے، یا کسی کو پتا ہو کہ عدل ہوگا اور امپلیمنٹ ہو سکتی ہیں، تو یہی خوف انسان کو باز رکھنے کے لیے کافی ہوتا ہے، اس کے نفس کی اصلاح کے لیے کافی ہوتا ہے. اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ کوئی باز آ گیا تو لوگوں کو جو امن ملا وہ تو ملا، لوگوں کا مال جو سیو ہوا وہ تو ہوا، آخرت کے عذاب سے وہ بچ گیا. یعنی کہ جو شخص جس نے یہ کرنا تھا عمل، وہ آخرت کی رسوائی و عذاب سے بھی گزرنا تھا، اس سے بھی باز آ گیا. تو اس کے فائدے ہی فائدے ہیں، معاشرے کو بھی، دنیا میں بھی، اور اس شخص کو آخرت میں بھی. اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. ہاں وہ لوگ اس سے مستثنی ہیں جو تمہارے ان کو قابو میں لانے سے پہلے ہی توبہ کر لیں، ایسی صورت میں یہ جان رکھو کہ اللہ بہت بخشنے والا، بڑا مہربان. تو یہ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دی بات کہ کچھ ایکسیپشن ہے, اور وہ کیا ہے کہ ابھی ان کو پکڑا نہیں گیا تھا, انہوں نے توبہ کر معافی مانگ, تو اللہ تعالیٰ نے کہا تم بھی انہیں معاف کر. تو یہ اس میں ایک یعنی اس حد کو لاگو کرنے میں, ان کو حد کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے سزائے مقرر کی انہیں حدود کہتے ہیں, اور جو انسان جن سزاؤں کا تعین کرتے ہیں انہیں تعدیرات کہتے ہیں. تو حدود میں چینج نہیں کی جا سکتی, تعدیرات میں چینج کی جا سکتی ہے کہ تعدیرات کیا جو کوئی گورنمنٹ فیصلہ کر سکتی ہے فلاں چیز کی یہ سزا ہے تو ٹھیک ہے وہ تعدیر ہے, وہ گورنمنٹ وقت کے مطابق فیصلہ کر سکتی ہے. حدود جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی کہ اس کی یہ سزا ہے اس کو انسان نہیں چینج کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اس حد کو لاگو کرنے سے پہلے اگر وہ توبہ کر لے اسے معاف کر دو. تو یہی شریعت کا حکم ہے کہ اگر کوئی شخص خود توبہ کر لے معافی مانگ لے تو اللہ تعالیٰ بھی معاف کر دیتے ہیں, پھر جہاد لاگو نہیں ہوتی. ہاں اگر اس نے مال چرایا ہے لیا ہے تو وہ واپس کرنا پڑے گا, وہ انسانی حق ہے اسے واپس کرنا پڑے گا. باقی رہی آخرت کی بات تو اللہ تعالیٰ سے معاف کر دیں گے اور دنیا میں بھی اس پہ حد لاگو نہیں ہوگی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو, اس کے راستے میں جہاد کرو, امید ہے کہ تمہیں فلاح حاصل ہوگی. اب یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تقویٰ کیسے حاصل ہو. ساری زندگی کا مقصد ایک ہے, وہ ہے تقویٰ, اللہ سے تعلق, اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے, اللہ کا تعلق مل جائے, محبت مل جائے, خوف مل جائے, اللہ سے لنک قائم ہو جائے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جس کو تعلق مل گیا اسے سب کچھ مل گیا, یہ مانی دنیا اس کے ہاتھ سے نکل گئی. یہ بھی یہاں کلیریفائی میں کر دوں کہ کئی بار ذہن میں آتا ہے ہسٹوریکل کچھ باتیں پتا ہوتی ہیں, کچھ واقعات پڑے ہوتے ہیں کہ کسی نیک شخص پہ کوئی آزمائش آ گئی یا کچھ احادیث ایسی ہیں, تو ان کو دیکھ کے کنفیوز نہیں ہونا چاہیے بلکہ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب کے بہت درجے ہیں, اور ان درجوں کے اندر انسان روحانی طور پر انجوائے ہی کرتا ہے. یہ پہلی چیز ذہن میں رہنا, کیونکہ ایکچوئل جو لذت ہے وہ روحانی لذت ہے. اب یہ بات ایکسپلین کرنا تھوڑا مشکل ہے ورڈ کے اندر, لیکن اس طرح سے سمجھ لیں. ایک حدیث کو سامنے رکھتا ہوں, اس سے بات تھوڑی واضح ہوگی کہ یہ کہا گیا کہ جو شخص نامحرم سے اپنی آنکھوں کو جھکائے, مفہوم ہے حدیث کا, اس کو اللہ تعالیٰ ایمان کی حلاوت نصیب کر دیتے. اب دو لذتوں کا اس حدیث میں کمپیریزن کیا گیا, ایک ہے جسمانی لذت اور ایک ہے روحانی لذت. تو جسمانی لذت کو انسان نے چھوڑا تو اسے روحانی لذت مل گئی. اب یہ اس چیز کو میں آنسر کرتے ہیں, کئی لوگ یہ پوچھتے بھی ہیں کہ کیسے یہ ممکن ہوتا ہے کہ انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے, گناہوں کے گڑھ میں رہ کے گناہوں کے آپشن اور اپرچونٹیز کے ساتھ رہتے ہوئے انسان بچ رہا ہوتا ہے گناہوں سے, کیسے انسان میں اتنی قوت ارادی آ جاتی ہے, کیسے انسان میں روحانی قوت آ جاتی ہے. تو اس کا سمپل سی جو چیز ہے وہ حدیث میں بتا دیا گیا کہ ہوتا کیا ہے, جب انسان اللہ کا حکم پورا کرتا ہے تو اللہ دوستو ایسی روحانی لذت دے دیتے ہیں کہ وہ روحانی لذت اس کو فردر عمل کرنے پہ ابھار. دیکھیں لذت تو ادھر بھی ملی ہے, وہ روحانی ہے, تو وہ روحانی لذت ایسی ہوتی ہے کہ وہ اسے ایسی لذت مل جاتی ہے کہ وہ اس لذت کی وجہ سے آئندہ اس گناہ کی طرف نہیں جاتا. کیا مطلب کہ دیکھیں دو پول ہیں, ایک جسمانی لذت کا ایک روحانی لذت. اب جو اسٹرینتھن ہو گیا وہی انسان کو کھینچ لے. روحانی لذت کی اگر انسان نے اسٹرینتھن کر لیا, روحانیت کو اسٹرینتھن کر لیا ہے, تو ایسی لذت ہے کہ وہ پھر دوسری طرف انسان نہیں جاتا, کیونکہ کمپیریزن میں وہ اسے بہت معمولی چیز نظر آتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ان چھوٹی سی چیزوں کے لیے میں اتنی بڑی چیز کو گنوا بیٹھا, یہ کیسے ممکن. جب اسے رات کو اٹھنے کی لذت ملتی ہے اس کو نیند کی لذت تھوڑی لگنے لگ جاتی ہے کہ میں اتنی بڑی چیز کو گنوا دوں چند منٹ کی نیندوں کے لیے, اور اتنی بڑی میں روحانی تعلق کو گنوا دوں اس آنکھ کی لذت کے لیے, کان کی لذت کے لیے, زبان کی لذت کے لیے. تو وہ کمپیریزن جب انسان عقل سے سوچتا ہے اور ویسے اس کے اندر یہ آ جاتی ہے بات, تو کمپیریزن خود ہی پیدا ہو جاتا ہے کہ اتنی چھوٹی چیزوں کے لیے انسان میں ایسا کروں. تو لیکن یہ جو پل روحانی پل ہے, روحانی لذت کا پل ہے, یہ ڈیولپ کرنا پڑتا ہے, یہ ڈیولپ کرنا پڑتا ہے. اس آیت میں یہی بتایا جاتا ہے کہ روحانی لذت کا یہ جو پل انسان کو ڈیولپ کرنا ہے وہ کیسے کرے گا. اللہ تعالیٰ نے ہی بتایا. دیکھیں جب روحانی لذت اور تعلق اللہ تعالیٰ کا ہے اسے دوسرے ورڈ کا تقویٰ کہا جاتا ہے, اللہ کا تقویٰ, تو اس کے بہت درجے ہیں. تو اگر اللہ تعالیٰ کبھی انسان کی حالت کو یہ دیکھتے ہوئے فیصلہ کرتے ہیں کہ اسے میں نے اور قرب دینا ہے اور قرب دینا ہے اور یہ اپنی کوشش سے نہیں حاصل کر سکتا, تو اس پہ میں اللہ تعالیٰ رحم کرتے ہوئے ایک مصیبت ڈال دیتے ہیں, کوئی مشکل بھیج دیتے ہیں جسمانی یا زندگی میں, اور وہ اس کے ذریعے سے صبر کرتا ہے, اس میں اپنے آپ کو کنٹرول کرتا ہے, شکوہ نہیں کرتا, تو اللہ تعالیٰ وہ روحانی لذت اور وہ تعلق اور عطا کر دیتے ہیں. تو وہ کس گھاٹے کا سودا نہیں ہے, وہ بھی کہتے ہیں گھاٹے کا سودا, یعنی کہ میں ایکسپلین یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ نعوذ باللہ پچھتائیں کہ اللہ کا تعلق میں کیوں ایسے بڑھ گیا کہ یہ جسمانی مصیبت آ گئی. نہیں, وہ جو روحانی لذت کا پول انہیں ملتا ہے, تعلق کا جو لذت مل جاتی ہے, وہ قرب کی لذت مل جاتی ہے, وہ باقی ساری چیزیں ہلکی ہو جاتی ہے, باقی ساری چیزیں ہلکی ہو جاتی ہیں. اب وہ چیزیں اس ساری بیک گراؤنڈ کے بعد سوچنا شروع کریں, انبیاء پہ جب بیماریاں آئیں, جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا, تو کتابوں میں یہ مینشن ہے بات کہ وہ کہتے تھے کہ وہ میری مطلب لذت والے تھے. اسی طرح باقی انبیاء کے جب وہ مشکل میں تھے تو کہتے تھے اس میں ہمیں اللہ کے قرب ملتا تھا. اسی طرح صحابہ کا یہ روایات موجود ہیں, ایک صحابی ہیں پہرے پہ تھے, نماز شروع کی, تیر لگا, انہیں تیر کے زخم اور تیر کے لگنے کے درد کا احساس ہی نہیں ہوا, وہ نماز پڑھتے آئے. یہ کیا تھا, جسمانی تکلیف اور روحانی لذت. اب جہاں پل زیادہ تھا وہاں پہ انسان مائل ہو گیا. تو یہ ذہن میں کبھی نہ آئے کہ نہیں دین میں آگے بڑھا تو پھر تو مصائب آ جائیں گے, نہیں ایسی بات نہیں ہے. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ انسان کو دیکھ کے فیصلے کرتا ہے, ہم جیسے جو کہ بہت کمزور ہیں اللہ تعالیٰ عام طور پر ان سے عافیت ہی کا فیصلہ کرتے ہو, عافیت ہی مانگنی چاہیے. لیکن شیطان اس طرح سے حملہ نہ کرے. دیکھیں شیطان کتنی باریک طرح سے حملے کرتا ہے, کئی بار اس طرح سے وسوسہ ڈال دے گا, دین میں آگے نہ بڑھو, آگے بڑھو گے نا تو صاحب آ جائیں گے, کتنی بس کتنا ہے بس اتنا ہی ٹھیک. اب کس طرح سے اس نے روک دیا, شیطان کا کام ایک ہے روکنا, اور وہ کیسے روکتا ہے, کبھی اس طرح سے بھی. اب انسان اپنی طرف سے بہت ہے کہ واقعی میں نے بڑا عقل مند انسان. تو یہ ذہن میں رکھے کہ شیطانی دھوکے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں روحانی لذت کو کیسے حاصل کرنا ہے, وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتایا. ایم کیا ہے, تقویٰ, پہلی چیز ایم مانو تقویٰ اختیار, اور پھر کا وقت تھا وہ الہی الوسیلہ, اس کے لیے کوئی وسیلہ تلاش کر. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ ریکمینڈ کر رہے ہیں, انسان کا انسان کو انسانی سائیکالوجی ہیومن نیچر کا اللہ کو پتا کہ اس کو کسی ٹریننگ سے گزرنا پڑے, کسی چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے کچھ راستے سے گزرنا پڑے. اب وسیلے سے کیا مراد, تو علماء نے اس کی جو تحقیق کی, صحابہ نے جو اس کا مطلب ذکر کیا, جیسے پہلے ذکر کر دیا قرآن کو سمجھنے کے لیے صحابہ کا رجوع ہوتا ہے, تو انہوں نے کہا کہ اس وسیلے سے مراد ہے کہ جو بھی چیز اللہ کا قرب دے دے وہ اس وسیلہ. ایم کیا ہے, قرب, تو جو چیز بھی اللہ کا قرب کی طرف مائل کر دے وہ وسیلہ. اب نیکیاں انسان کے اندر نور بڑھاتی ہیں, اللہ کا انسان کی روحانیت کو اسٹرانگ کر دیتی ہیں, اسٹرینتھن کر دیتی ہیں, اللہ کے تعلق کو بڑھا دیتی ہیں, تو وہ وسیلہ. یہ علماء نے اور صحابہ نے اس کا مطلب لیا کہ جو یہ ساری نیکیاں ہیں وہ سارا وسیلہ ہیں, وہی اللہ تعالیٰ مراد ہے. دوسری طرف یہ بھی ہے کہ جو شروع میں ذکر کر دیا وہ تین پری ریکوزٹ یا تین چیزیں جو دین کے آنے کے لیے ضروری ہیں, اس میں نالج یہ بھی وسیلہ کہ قرآن و حدیث کا نالج حاصل کر رہے ہیں, نیکی بھی ہے وسیلہ بھی. پھر اہل اللہ کی صحبت, یہ انسان کے لیے ضروری ہے, صحبت کے بغیر تو انسان ایسے کمپنی کے بغیر تو ایسے پھسلتا ہے کہ انسان خود پتہ نہیں چلتا کہ میں کب یہ میں نیکیاں ساری چھوڑ دوں. وہ جب ریٹروسپیکٹولی دیکھتا ہے کچھ غور کرتا ہے تب اسے احساس ہوتا ہے کہ میں کتنا مجھ میں ڈکلائن آ گیا. تو یہ سارے وسیلے ہیں, مطلب کہ اہل اللہ کی صحبت اور قرآن حدیث کا علم, اور پھر اس کے ذریعے جو سیکھے اس پہ عمل کرنا, نفس کو اوور کم کرنا یہ بھی وسیلہ ہے کہ نفس کو اوور کرنے کی ایفٹ کر. اب یہ اتنا اہم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو علیحدہ ذکر کر دیا. ایک یہ کہہ دی وقت وہ الہی وسیلہ, تو وسیلہ تلاش کرو, اور دوسرا کہ وجاہدو فی سبیلہ, ایفرٹ کرو، جہاد کرو نفس سے اور اللہ کے راستے میں کرنا پڑے وہ کرو. تو کہنے کا مطلب کہ جہاد کو، ایفرٹ کو، سٹرگل کو اللہ نے علیحدہ ذکر کیا نفس ایسا بڑا دشمن. کہ قرآن و حدیث میں ساری عمر گزر جاتی انسان کی، وہ لسٹ میں ہوتا ہے کہ میں حاصل کروں گا لیکن کرتا نہیں. اس کا جو ذریعہ بنتے ہیں اللہ کی صحبت، جاؤں گا کروں گا ان کے پاس بیٹھوں گا، لیکن پچھلا ایک سال دیکھ لے، دو سال دیکھ لے، پانچ سال دیکھ لے، اسے ملے گا کہ ریئلی کبھی کیا ہوگا. مثال کے طور پر دو مہینے میں، تین مہینے میں ایک بار، چار مہینے میں ایک بار. تو یہ ہے سارے نفس کے مسئلے. نفس انسان میں سستی لاتا ہے، جو کام کرنے کے وہاں سست کر دیتا. تو اللہ تعالی نے اس کو علیحدہ، وہ جاہد فی سبیل، اس کے راستے میں ایفرٹ کرو، محنت کرو، نفس لڑو اپنے، یہ نہیں کچھ کرنے دے گا، ایون وسیلے بھی نہیں آنے دے گا. کیونکہ کوشچن کیا جاتا ہے، کوشچن جنون کوشچن ہے کہ عمل میں کیوں نہیں آ رہا. آخر اس کا سمپل ہے کہ تین چیزیں نہیں ہو رہی، عمل نہیں ہو رہا. اب کون سی چیز کس کو لیڈ کر رہی ہے؟ ٹھیک ہے، نفس کو قابو کرنا ہے، قرآن حدیث قائم کرنا ہے، اہل اللہ کی صحبت ہے. اب کیا سیکوینس ہے ایونٹ؟ تو یہ شروع اہل اللہ کی صحبت سے ہوتا ہے. اہل اللہ کی صحبت میں ویکنس آتی ہے، شیطان کو پتا یہ ایکچولی اسٹیمولیٹ کرتے ہیں، تو وہ ادھر سے روکتا ہے. اور کس طرح روکتا ہے؟ بس اسے ڈال کے ان کے بارے میں بدگمان، کوئی ان کے عمل دیکھتا ہے، دکھاتا ہے، بدگمان کرتا ہے کہ یہ انہوں نے ایسے کیوں کہا، یہ ایسے کیوں کیا. اس طرح پھر یہ میڈیا کا دور ہے، کوئی ان کی برائی کو اچھالنا شروع کر دیں تو برین واشنگ ہوتی ہے. کیونکہ یہ ذہن میں رکھے کہ برینز آر کنٹرول بائی میڈیا، کہ انسان جو دیکھتا ہے، جو سنتا ہے، وہ اسی طرح نہ چاہتے ہوئے بن جاتا ہے. تو میڈیا کسی کی برائی کو اچھالتا ہے اور وہ سب کے بارے میں جنرل کر دیتا ہے، اور انسان سوچتا بھی نہیں کہ اس میں بہت سارے صلاح بھی ہوتی. تو بہت تدسائے طریقوں سے ان سے دور کرنا، حتیٰ کہ کیا ہوتا ہے کہ زندگی میں ہوتا ہی نہیں، کسی اہل اللہ کو ڈھونڈتا ہی نہیں انسان. کہانا کیا یا لاجک کیا کر ہے ہی نہیں، حالانکہ اس کے چند محلے میں بھی بیٹھا ہوتا، محلے میں کوئی اہل اللہ، اس نے کبھی ایفرٹ ہی نہیں کی. اپنے دیکھیں مزاج ہی فرق ہوتے ہیں. اگر اس نے دیکھا ہے کبھی ایک دو کو جا کے اور مزاج نہیں ملے، تو کسی اور تیسرے کو دیکھے، چوتھے کو دیکھے، کسی سے مزاج ملے گا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے مزاج کے مطابق کوئی بنایا ہو، لیکن اس کی امپورٹنس تو ہو. تو اہل اللہ کی صحبت سے روکتا، وہ رکتا ہے. قرآن و حدیث کا علم میں انسان سست پڑ جاتا ہے، نفس میں کی سے جنگ میں سست پڑ جاتا ہے، اور حتیٰ کہ پھر ڈکلائن بھی آتا ہے. ڈکلائن نہ آئے تو کم از کم جو ترقی ہے وہ رک جاتی ہے. اور یہ آیت اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہے ہیں اس آیت کے اندر کی ترقی کرو، تقوی میں آگے بڑھتے جاؤ، بڑھتے جاؤ. جو راستے میں وسیلہ بن رہے ہیں، جو عمل وسیلہ ہے، جو صحبت وسیلہ ہے، ان کو کبھی نہ چھوڑو. اور تمہیں روکے گا نفس شیطان، ان سے ان کے ساتھ جہاد کرو، مقابلہ کرو، اور آخر میں ملے گا کیا؟ تم دنیا اور آخر میں کامیاب ہو جاؤ گے. تو سمجھے اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں، سمجھے. یہ ہے زندگی. اس لیے شروع میں کہا تھا کہ قرآن جو چیزیں ایڈریس کر رہا ہے، ہم اپنی زندگی میں اگر جھانکیں تو فیل ہوتا ہے ایک بودھ ہے. یہ ہماری پرائیورٹیز کے اندر نہیں ہے، ہماری پرائیورٹیز کے اندر یہ جہاد نہیں ہے، نفس سے لڑنا نہیں ہے. ہماری پرائیورٹیز کے اندر وسیلوں کو تلاش کرنا نہیں ہے، وسیلوں کو اپنانا نہیں ہے. ہماری پرائیورٹیز کے اندر یہ تقویٰ نہیں ہے. سارا دن میں کیا ان چیزوں کو سوچتا ہوں کہ میں نے کیا ایفرٹ کی، کیا میں نے وسیلوں کے بارے میں سوچا، کیا میں نے تقویٰ کے بارے میں سوچا، کہاں میں پہنچ گیا. کوئی انسان اپنا گراف دیکھے، کوئی انسان دیکھے میں امپروومنٹ کیا آ رہی ہے، کوئی ہے ہی نہیں، سوچ ہی نہیں ہے. سوچ کیا ہے کہ وہ مال کے اراؤنڈ گھومتی. دیکھیں مال کی نفی نہیں ہے، بات وہی ہے پرائیورٹی. مال انسانی ضرورت ہے، اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں. لیکن جب انسان کو احساس ہو جاتی ہے کہ کس چیز کی کتنی امپورٹنس ہے، بس سوچ ادھر چلی جاتی ہے، دوسری چھوڑتی نہیں ہے. وہ جاب بھی کر رہا ہوگا لیکن کیا اللہ نے کیسے حکم دیا ہے، کیا حکم ہے اس کے مطابق. وہاں پہ بھی یہی باتیں اپلائی ہو رہی ہوں گی. ہاں نفس کیسے مجھے ویک کر رہا ہے، کیسے سست کر رہا ہے، کیسے میں نے اچھا کام کرنا ہے، کیسے میں نے سائنٹیفک ریسرچ ہے، کیسے میں آگے بڑھوں. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس میں بھی مسلمان آگے رہیں، اس میں کہا نفس مجھے دھوکے دے رہا ہے. کیسے ساتھ دین، نمازیں، عبادات، معاملات، اخلاقیات وہ بھی چل رہے ہوں. لیکن محور کچھ اور ہو، مال ہو، تو انسان کے سارے سوچتا مال کتنا ہو گیا، آگے کیسے آئے گا، پیچھے کتنا میں نقصان ہو گیا. بس اسی سوچ میں انسان کی زندگی گزرتی جا رہی ہے. اسٹیٹس کیا، فلاں نے وہاں پہنچ گیا، میں کہاں ہوں، اس کا لیونگ اسٹینڈرڈ تو یہ، میرے لیونگ اسٹینڈرڈ یہ، اس کے بعد اتنے پلاٹ ہیں، میرے پلاٹ اتنے. یہ ڈپریشن کی وجہ، یہ گھروں کی لڑائی جھگڑے کی وجہ، یہ ساری سوچ کا محور، اسی رشتے دار آپس میں الجھے پڑے ہیں. مطلب کہ کیا معاشرہ جنریٹ ہو گیا, کہاں اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے تھے اور دیکھنا چاہتے ہیں. یہ ہے میسج, یہ ہے مقصد. قرآن مجھے آتا ہے, میں اس کا ترجمہ پڑھ سکتا ہوں, میں اس کی عبارت پڑھ سکتا ہوں, میں اس کی تجوید مجھے آتی ہے. یہ تو بالکل تھے, مدلانا تو یہاں پہ تھا کہ یہ اس پہ عمل آ جائے, تقویٰ آ جائے, اس وسیلے کی اہمیت آ جائے, اس کے اور اپنے نفس لڑنا آ جائے, یہاں پہ لانا. تو خود انسان سوچ. پھر یہ اب بزی دور ہو گیا, بہت ساری چیزوں جاب آرز بڑھ گئے ہیں اور لائبلٹیز بڑھ گئی ہیں. تو ذہن میں رکھیے, ایک جنرل ایک خاکہ دے تھا اس کیجول کا, اب خود ہر بندہ اپنے مطابق ایڈجسٹ کرے. 6 to 7 hours کی نیند ہے انسان کی, وہ انسان کے نکل گئے. 2 hours اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے تو تقریباً 2 hours جماعت کی نماز میں انسان کے لگتے ہیں اور لگانے چاہیے. 1 hour ذکر, کیونکہ ذکر انسان کے نفس کو ویک کرتا ہے, روحانیت کو اسٹرانگ کرتا ہے. تو وہ پل جو ہوتا ہے وہ روحانیت طرف ٹلٹ ہوتا ہے. یہ ذکر کی امپورٹنس ہے. اگر ذکر نہیں کرے گا وہ روحانیت کی سٹرینتھ نہیں آتی, نظریں بھی غلط دیکھتی ہیں اور دوسرے کام بھی غلط ہوتے ہیں, غصہ بھی قابو میں. تو اس کی امپورٹنس جانے کی, یہ وسیلہ ہے, یہ ایک وسیلہ ہے جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وسیلے کو پکڑو. یہ انسان کی روحانیت کو اسٹرینتھن کرتا ہے. تو اس کے لیے کوئی ٹائم ایلوکیٹ کرے, گھنٹہ, آدھا گھنٹہ کل بھی ذکر کر لے قرآن کی تلاوت, تو یہ 1 hour. تو 3 hours, 2 hours نمازوں کے لیے, 3 hours, تو 3 or 6 or 7 hours, تو 10 hours تقریباً دن کے ادھر نکل گئے. اب 14 hours کو دیکھیں میں نے کیسے یوٹیلائز کرنا. اگر جاب 10 hours دے رہی ہے تو ٹھیک ہے, 10 hours, وہ 4 hours میرے پاس ہیں, اس میں میں دیکھ لوں کہ میری کیا پرائرٹیز ہیں, ان کو میں سیٹ کر لوں. ان کو نہیں میں چھیڑ سکتا, آبویسلی نیند کو نہیں انسان نہیں چھیڑ سکتا, ورنہ اس کی کیپیبلٹیز مان پڑ جاتی ہیں. جاب آج کو نہیں چھیڑ سکتا, وہ بھی ایک لائبلٹی ہے جہاں. اور یہ 3 hours کو انسان ایسے سمجھے کہ اسی طرح میں ان کو نہیں چھیڑوں گا, 4 hours کے اندر میں دیکھوں گا میں کیا کیا کر سکتا ہوں, میری کیا پریفرنس. وہاں ایک فرق ہو سکتی, وہ ہو سکتا ہے کسی کی فیملی کو زیادہ اس میں ٹائم دینا ہو, بچوں کو پڑھانا ہو, اس طرح اس کی کنزیوم زیادہ ہو, سودا سودا اپنانا ہے. تو 4 hours کی مینیپولیشن سیکھے کہ 4 hours کو میں نے کیسے کرنا ہے, اور ٹائم کو سیکھے کہ کیسے آرگنائز کرتے ہیں. مثال کے طور پہ کیسے وقت کو بچانا ہے, کیسے کام جلدی کرنا ہے, اپنی چلنے کی رفتار تیز کرے, سنت ہے تیز چلنا, ادھر ٹائم بچائے. اس سے سارا دن میں احساس ہوگا کہ ہر چیز کو جلدی کرنا ہے, ٹائملی کرنا ہے, طریقے سے کرنا ہے, سستی کاہلی نکالے اپنی زندگی. ای میل کو کیسے چیک کرنا ہے, اس کے لیے کیا ٹائم ہے, واٹس ایپ کے میسجز کو کیسے چیک کرنا ہے, اس کے لیے کیا ٹائم ہے, فیس بک کو اپنی زندگی سے نکالنے کی کوشش کرے. وہ اس کے بینیفٹ بہت کم ہے, بہت کم بینیفٹ. ٹائم کا ویسٹیج زیادہ ہے, 2-2 hours ادھر نکال رہا ہے اور کہاں سے نکلے گا. وہ 4 hours سے نکل رہا ہے لیکن اکثر وہ ان 3 hours سے نکل رہا ہوتا ہے جو ذکر اور نمازوں کے ہوتے ہیں. اسی طرح ہر چیز کو آرگنائز کرے, دیکھیں میں کہاں ٹائم ویسٹ کرتا ہوں. بہت سارے طریقے, کتابیں لکھی جا چکی ہیں ٹائم مینجمنٹ پہ, ملٹی ٹاسکنگ کیا ہوتی ہے, کیسے ملٹی ٹاسک کی جاتی ہے, کہاں کہاں پہ کون سا کام کیا جا سکتا ہے, کہاں مطلب یہ ساری چیزیں سیکھے. گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے میں کیا چیز سن سکتا ہوں, کیا چیز میں کر سکتا ہوں ڈرائیو کرتے ہوئے. تو ہر چیز کو, اپنی زندگی کے ٹائم کی قیمت کو جانے کہ کتنی قیمتی چیز ہے. ہر چیز کا عام طور پہ کوئی بدل ہوتا ہے, ٹائم کا کوئی بدل نہیں ہے. یہ نکل گیا نکل گیا, اب بہانا وہی ہر شخص کے پاس آ جائے کہ کیا عذر وہی ہے کہ جی ٹائم آئے. سالوں کو جانے ٹائم کب وہ سیکھے گا, کب سارا جو کمپرومائز ہے 3 hours کے اندر. نیند میں وہ کمپرومائز کم ہی کرتا ہے, جاب آج میں نہیں کرتا. ان 4 hours میں وہ فیس بک اور ان چیزوں کو نہیں چھوڑ رہا, دوسری چیز سارا ٹائم جو نکال رہا ہے وہ ان 3 hours سے نکال رہا ہے. نمازیں گھر پڑھ لو اور ذکر اذکار ہو نہیں رہا, وہ رزلٹ کیا ہے, نفس قابو میں نہیں آ رہا, اللہ تعالیٰ سے تقویٰ اور تعلق میں کوئی ترقی نہیں ہو رہی. کیونکہ دنیا نے جو وسیلے تھے, جو 3 hours جس کو ایلوکیٹ کیے ہوئے تھے, ان وسیلوں کو وہ دے نہیں رہا, جو وسیلوں کو ٹائم نہیں دے رہا, تو الٹیمیٹلی رزلٹ ہی نہیں. اور یہ ویکلی ٹاکس کو سنتا رہے, کیونکہ اہل اللہ کی صحبت, دیکھیں 3 طرح سے اہل اللہ کی صحبت ہوتی ہے. ایک کمپنی میں جا کے, یہ بیسٹ طریقہ ہے اور یہ کرنا چاہیے کہ کم از کم منتھ ویکلی ایک دن انسان ان 4 hours کے اندر یہ رکھے کہ 1-2 hours میں اس کے لیے ایلوکیٹ کروں گا, اور سارا کیجول پورے ہفتے کا اس کے گرد گھومنا چاہیے کہ میں نے پورا ہفتہ اس چیز کو سامنے رکھ کے ہوگا کہ میں نے 14 hours. یہ نہیں کہ اس دن میں 14 hours لینے چلا جاؤں گا, کیوں شیطان تو یہی کہے گا. یہ نہیں ہوگا کہ میں اس دن کسی اور کام کے لیے چلا جاؤں گا, شیطان تو یہی کہے گا. सोचिए कि नहीं इस दिन नहीं कुछ और होगा, ये चार घंटों में से दो घंटे तो मेरे एलोकेटेड है इसके लिए, क्योंकि ये जरिया है बाकी चीजों की तरफ लाने के लिए, जिसका मैंने एड्रेस कर दिया। वो कुरान हदीस का भी उनसे ही आएगा, फिर नफ्स पे काबू करना भी उधर से ही आएगा। वो तो स्पार्क है, वो तो मोटिवेट करने वाली चीज है, और शैतान उधर से ही वीक करता है। अगर ये सोबत अवेलेबल नहीं है किसी वजह से, औरतें हैं घरों में हैं, नहीं कहीं जा सकती, तो अब तो अल्लाह ने आसान कर दी अपने शेख से। एक है नहीं, मैं जनरल टॉक सुनता हूं, मैं तो यूट्यूब में सुनता हूं, मैं तो इधर सुनता हूं, उसका इतना फायदा नहीं होता जितना अपने शेख की बात सुनने में होता। अपने शेख के एक घंटे की बात यूट्यूब पे चार घंटे की बात सुनने से भी ज्यादा कीमती कई बार हो जाता है। तो इसलिए अपने शेख की बात कभी ना छोड़े, उनकी बात वो रिकॉर्डेड मिल जाए, वो कहीं से मिल जाए, उसको सुन। और तीसरी सोहबत का ऑल्टरनेटिव कह सकते हैं, जो कि अगर दर्जे में देखा जाए तो कह सकते हैं उसका इम्पैक्ट कम आता है निस्बतन, वो है कि किताब पढ़ ली जाए, क्योंकि किताब में भी उनके वर्ड थी, यानी कि उन्हीं के वर्ड होते हैं अब शेख के, लेकिन जब बोलते हुए उनके दिल का दर्द होता है, वो उसमें उस तरह नहीं होता, क्योंकि उसमें भी होता है, लेकिन बोलने का जो इम्पैक्ट आता है, सुनने का जो इम्पैक्ट आता है, वो पढ़ने का कई बार वैसे नहीं आता। क्योंकि कई बार टाइम वाइज लगता है कि वहां जल्दी मैं वो चीज पढ़ लूंगा जो वहां पे घंटे मुझे सुननी पड़ेगी, क्योंकि सुनने का एक इम्पैक्ट ही अलग होता। तो इसलिए अब सोचे कि मैं कहां लैग कर रहा हूं, क्यों मेरे साल साल ऐसे गुजर रहे हैं कि मेरी कोई तरक्की नहीं, कोई इंप्रूवमेंट नहीं, ये तो ऐसी जिंदगी गुजर जाएगी। तो सोचे कि मसला वही है जो अल्लाह ताला ने शायद में एड्रेस कर दिया कि तकवा में एम है, मेरा भी है, लेकिन मैं वसीले पे तवज्जो नहीं दे रहा और मैं अपने नफ्स से लड़ नहीं रहा, और शैतान इन्हीं से खेलता जा रहा है, विस्पर करता है, मैं इजीली उनकी बात पे आ जाता हूँ और इस वसीले को भी छोड़ देता हूँ, नफ्स भी हावी आ जाता है। तो इन चीजों पर करे तो, यानी जो वसीले हैं अहलुल्लाह की सोबत, जिक्र अज़कार, इनकी तवज्जो करे और फिर देखे कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उस पर रहम करेंगे, उससे रूहानी तरक्की नसीब होगी। तो अल्लाह ताला हमें दीन की सही समझ नसीब फरमा दे, और जो रास्ते की रुकावट है, खासतौर पर नफ्स की रुकावट, उस पर ओवरकम करने की तौफीक नसीब फरमा दे। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين। یا اللہ پاک آپ ہی دونوں جہانوں کے مالک ہیں, خالق ہیں, تمام تعریفیں, تمام بڑائیاں, تمام عظمتیں, تمام خوبیاں, تمام اچھائیاں آپ کے لیے ہیں۔ یا اللہ پاک آپ کا کتنا احسان ہے کہ اللہ پاک آپ نے کتنی وضاحت سے چیزوں کو ایکسپلین کیا۔ یا اللہ پاک ہمیشہ کو کمی کو تاہی ہماری طرف سے رہی, ہم نے نفس کو بڑا بنائے رکھا, اپنے خواہشات کو بڑا بنائے رکھا۔ یا اللہ پاک عمریں گزر گئیں, اور یا اللہ پاک ابھی بھی بہت کمی ہے ہمارے اندر, یا اللہ پاک اپنی رحمت سے ہماری کمی کوتاہیوں کو دور کر دیجئے۔ یا اللہ پاک جو گناہ ہو گئے اپنی رحمت سے معاف کر دیجئے, ہماری نفس کی سستی کاہلی کو دور کر دیجئے, ہمیں یا اللہ پاک جسمانی, روحانی, ذہنی قوت نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ پاک ہمیں ایسا بنا دیجئے جیسا آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں, اور جو چیزیں بھی ہمیں جسمانی, روحانی اور ذہنی طور پر کمزور کرنے والی ہیں, یا اللہ ان سے ہمیں بچا کے رکھیے۔ یا اللہ پاک یہ دور فتنوں کا ہے, یا اللہ پاک ہر قسم کے جسمانی اور ایمانی فتنوں سے محفوظ فرمائیے۔ یا اللہ پاک ہمارے ایمان کی, ہماری عزت, جان, مال, آبرو کی حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ ہمارے جتنے رشتہ دار, جتنے مسلمان ہیں, جتنے انسان ہیں, سب کی حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ پاک, یا اللہ پاک جو فوت ہو چکے مسلمان ان کی یا اللہ مغفرت فرما دیجئے, یا اللہ درجات کو بلند فرما دیجئے۔ یا اللہ پاک جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما دیجئے, جو یا اللہ پاک, یا اللہ پاک جو مالی پریشانی کا شکار ہے انہیں اس پریشانی سے نکال دیجئے, جو جس مسئلے میں ہے اس کو مسئلہ حل کر دیجئے۔ یا اللہ پاک ہم سب کو عافیت والی زندگی نصیب فرمائیے, عافیت و ایمان والی موت نصیب فرمائیے گا, اور عافیت کے ساتھ حشر کا معاملہ فرما کر بلا عذاب, بلا حساب جنت الفردوس نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ پاک, یا اللہ پاک اس مسلم میں پریشان ہے, مختلف فتنوں کا شکار ہے, یا اللہ پاک آپ کی اپنی رحمت کی نظر ڈال دیجئے۔ یا اللہ پاک ان فتنوں سے محفوظ فرما دیجئے۔ یا اللہ پاک ہم کمزور ہو گئے, یا اللہ پاک آپ اپنی رحمت سے ہمیں بچا لیجئے۔ یا اللہ پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیریں مانگی, اور دوسرے انبیاء اور صلحاء نے جو خیریں مانگی, وہ خیریں نصیب فرما دیجئے۔ جو جن شروع سے پناہ مانگی, ان شروع سے پناہ نصیب فرما دیجئے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين, وبرحمتك يا ارحم الراحمين۔